محترم حضرات، ماہ رمضان المبارک اب اپنے اختتامی ایام پر ہے اور دو تین دن کے بعد یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ میں نے کئی ایسے مسائل اس ماہ مبارکہ کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ جن کا تعلق ماہ رمضان اور غیر رمضان شریف سے بھی ہے۔ آج چند مسائل میں نے مناسب سمجھا کہ عید سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ جس طرح شب قدر، شب برات اور ماہ رمضان المبارکہ کے تاخ راتوں کی فضیلت ہے، اسی طرح سے عید کی رات کی بھی ایک اپنی فضیلت ہے کہ جسے ہم مسلمانوں کی اکثریت بازاروں میں گھوم کے ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتی ہے۔ اب آئیے عید کی اور عید کی رات کی کیا قدر و منزلت ہے، میں اس کو بیان کرتا اور پھر عید کی نماز سے متعلق بھی چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا، کیونکہ بعض جگہ پر میں نے دیکھا لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اس لیے عید کی نماز میں بڑی لڑائیاں اور جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر دین کا علم ہو تو ایسا کچھ بھی ہمارے معاشرے میں نہ ہو۔ سب سے پہلی حدیث ابن ماجہ شریف کی ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے گا اس کا دل نہیں مرے گا کہ جس دن لوگوں کے دل مریں گے، یعنی عیدین کی راتوں میں قیام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے گا، عبادت میں ساری رات گزارے گا، تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، ذلحجہ کی آٹھویں، نویں، دسویں راتیں اور عید الفطر کی رات اور شعبان کی پندرہویں رات یعنی شب برات۔ فرماتے ہیں کہ جو ان راتوں میں شب بیداری کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے، یہ عیدین کے آغاز کی بات ہے، سرکار جب مدینہ تشریف لائے تو اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں دو دن خوشی منایا کرتے تھے، مہرگان اور نیروز۔ فرمایا یہ کیا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کی، جہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی کیا کرتے تھے، خوشی کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر دو دن تمہیں دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے اور دوسرا عید الفطر کا دن ہے۔ تو اب یہاں سے یہ عیدین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور کریم علیہ السلام عید کے دن کیا فعل کیا کرتے تھے صبح صبح عید الفطر کے دن، اسے بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حضور کریم علیہ السلام عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور عید الاضحیٰ کو نہ کھاتے جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیتے۔ عید الفطر کے دن کچھ کھا کے تشریف لے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھا کے حضور کریم علیہ السلام کچھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے، اور فرماتی ہیں کہ وہ کھجوریں تاک ہوتی تھی، جو سرکار تناول فرماتے وہ کھجوریں تاک ہوتی. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام عید کے روز ایک راستے سے تشریف لے جاتے عیدگاہ کی طرف، اور دوسرے راستے سے سرکار کریم علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، کہ جس راستے سے تشریف لے جاتے اس راستے سے واپس نہ آتے بلکہ حضور دوسرے راستے سے تشریف لایا کرتے تھے. انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہوئی تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں عید کی نماز ادا فرمائی. اسی طریقے سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے عید کی نماز دو رکعت پڑھی، نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ عید کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھی. یہ مت سمجھ لیجیے گا اس سے پہلے فجر سرکار نے نہیں پڑھی، اس سے یہ مراد نہیں ہے. عید کی نماز سے پہلے حضور کریم علیہ السلام نے کوئی نماز نفل نہیں ادا فرمائی، نہ عید کی نماز کے بعد سرکار کریم علیہ السلام نے کوئی نماز ادا فرمائی. اسی طریقے سے مسلم شریف کی حدیث حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ میں نے حضور کے ساتھ عید کی نماز پڑھی. فرماتے ہیں عید کی نماز میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، میں نے کئی مرتبہ نماز پڑھی، نہ اذان دی گئی نہ اقامت دی گئی. اب آئیے فقہ کرام بے شمار احادیثوں کو سامنے رکھ کے جو مسئلوں کا استنباط فرماتے ہیں وہ کس طریقے سے فرماتے ہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. فقہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عیدین کی نماز واجب ہے، سب پر واجب نہیں ہے، انہی پر واجب ہے کہ جن پر جمعۃ المبارکہ واجب ہے، جن پہ جمعہ واجب ہے انہی پر عیدین کی نماز واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں کہ جو جمعے کے لیے ہیں، جو شرائط جمعے کے ہیں وہی شرائط عیدین کے ہیں. صرف فرق اتنا ہے، پہلا فرق میں آپ کو بتاؤں کہ جمعے میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت ہے، جمعے میں خطبہ بہت ضروری ہے اور عیدین میں سنت ہے. اگر جمعے میں امام نے خطبہ نہیں پڑھا تو جمعہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے اگر خطبہ نہیں پڑھا گیا جمعہ نہیں ہوگا، اور عیدین میں اگر خطبہ نہ پڑھا اور نماز اس نے پڑھا دی تو نماز ہو جائے گی. مگر یہ فعل کرنا جو ہے وہ شریعت میں بہت برا ہے، کہ جو طریقہ چلا آ رہا ہے حضور سے ہمیں اسی طریقے پر کاربند رہنا چاہیے، اپنی طرف سے نت نئی ایجادات ہم نے نہیں کرنی چاہیے، لیکن نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے. اگر کسی نے عید کی نماز کا خطبہ پہلے پڑھ لیا اور پھر نماز پڑھائی، فرماتے چونکہ یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے کہ حضور کریم علیہ السلام پہلے عید کی نماز پڑھاتے اس کے بعد خطبہ پڑھتے تھے، تو اس نے یہ فعل برا کیا. فرماتے ہیں نماز ہو جائے گی، نہ نماز لوٹائی جائے گی نہ خطبہ لوٹایا جائے گا. تو کہیں پر ایسا ہو جائے کہ آپ کہیں پر جائیں اور یہ معاملہ پیش آ جائے تو یہ مسئلہ آپ کے جو ہے دل و دماغ میں رہنا چاہیے. اسی طرح تیسرا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، جبکہ جمعے میں اذان بھی ہوتی ہے اور اقامت بھی ہوتی ہے. ہاں وہ حضرات کے جو عیدین کی نماز پڑھاتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ فرماتے فقہ کرام کی اتنی اجازت ہے کہنے کی کہ بندہ اتنا یہ کہہ سکتا ہے دو مرتبہ کہ الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، کہ نماز مسلمانوں کو جمع کرنے والی ہے، نماز مسلمانوں کو اکٹھا کرنے والی ہے، دو بار یہ اعلان کیا جا سکتا ہے، لیکن اذان نہیں دی جائے گی، اقامت نہیں کہی جائے گی. اسی طریقے سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ گاؤں میں عیدین کی نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، گاؤں میں عید کی نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اب عید کے دن کے چند مستحب کام ہیں، بہت اچھے کام ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. فقہ کرام فرماتے ہیں کہ بال کٹوانا یہ مستحب ہے عید کے دن، ناخون کو ترشوانا یہ بھی مستحب میں شامل ہے، غسل کرنا عید کے دن یہ بھی مستحب ہے، اور مسواک تو آپ جانتے ہیں کہ وضو کے ساتھ مسلمان کرتے ہی ہیں، اور اس میں بھی کرے گا اگر مسواک عید کے دنوں میں بھی، تو اس کو بھی مستحبات میں شامل کیا گیا. اچھے کپڑے پہننا، اگر اچھے کپڑے پہننے نئے کپڑے نہ ہو تو پرانے کپڑے دھو کر کے صاف ستھرے کپڑے آپ پہنیں گے، یہ مستحب ہے. انگوٹھی شریعت کے مطابق جو اس کا وزن ہے اس کے مطابق انگوٹھی پہننا، یہ بھی عید کے دن مستحب ہے. خوشبو لگانا، مساجد اور عیدگاہ کی طرف جانا، یہ بھی مستحب ہے. صبح کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا، محلے کی مسجد میں پڑھنا فجر کی نماز، یہ مستحب ہے. اور عیدگاہ جلدی جانا، یہ بندہ عید کی نماز پڑھنے جائے تو جلدی جائے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ ساری رات ایک بنیان لینی ہے، وہ پوری رات گھومتا رہے گا اور پھر آئے گا صاحب کہ عید کی نماز ہو گئی، مولانا صاحب ہو گئی، کیا ہوا اتنی جلدی عید کی نماز پڑھا دی، اب کہاں ملے گی. لوگ آپ نے دیکھا اخبارات لے کے جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں، اور ہر عید پر ہم لوگوں کا یہی معاملہ دیکھتے ہیں. فرماتے نہیں، عید کی نماز یہ بڑی پابندی کے ساتھ جائے اور پہلے وہاں پر پہنچے، سب سے پہلے جو ہے وہ عیدگاہ میں پہنچے. اسی طرح نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، یہ بھی مستحب ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے. ذہن میں رکھیے کہ اب بھی اگر ہم میں سے کوئی شخص صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، کہ جس طرح کے زکات پہلے دی جا سکتی ہے اسی طرح صدقہ فطر بھی پہلے دیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. یاد رکھیے کہ صدقہ فطر پر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں کل آپ پر گفتگو کروں اس صدقہ فطر کے موضوع پر، بہت اہم اور نازک مسئلہ ہے. لیکن یہ صدقہ فطر آپ عید کی نماز سے پہلے دیں، عید کی نماز کے بعد دیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں. اسی طریقے سے عیدگاہ کی طرف پیدل جانا، یاد رکھیے کہ یہ بھی مستحب. اسی طریقے سے دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بھی مستحب ہے. نماز کے لیے جو ہم جاتے ہیں عید کی، اس سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا. میں نے آپ کو بتایا کہ حضور تاک کھجوریں نوش فرمایا کرتے تھے، 3, 5, 7 یا کم وہ بیش، مگر فرماتے ہیں کہ تاک ہو. اور اگر کسی کے گھر میں کھجوریں نہ ہو تو فرماتے ہیں کوئی اور میٹھی چیز کھا لے اور نماز کے لیے وہ جائے. فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے اگر کچھ نہیں کھایا تو گناہگار نہیں ہوگا. ایک تو ہمارے میں ہر آدمی مفتی پیدا ہو گیا نا، یہ بڑی مشکل ہو گئی کہ صاحب یہ گناہ ہو گیا، ہر ایک کو وہ گناہ قرار دے دیتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس پر کوئی فتویٰ جو ہے ہم اس پر نہیں لگائیں گے. مگر فرماتے ہیں کہ ہاں بھوکا رہا، عشاء تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، بھوکا رہا، فرماتے ہیں اب عتاب کیا جائے گا، اس کی سردنش کی جائے گی، اور شریعت کے اندر جو ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا معاملہ ہے، کہ تم بھوکے کیوں ہو، کیوں کھاؤ، کیونکہ حضور کریم علیہ السلام نوش فرمایا کرتے تھے کھانا، تو تم بھی نوش فرماؤ. تو اب اس سے جو ہے اس کی سردنش جو ہے وہ کی جائے گی. اسی طرح میں نے آپ سے بتایا کہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف پیدل جانا یہ مستحب ہے، لیکن اگر کوئی سواری پر بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے کہ بعض مرتبہ بعض جگہ پر عیدگاہیں بہت دور ہوتی ہیں، جیسے یہ مسجد ہے، یہاں پر لوگ دور دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پیدل تو نہیں آ سکتے، وہ تو ظہر ہو جائے گی، اور اگر گاڑی میں آ جائیں وہ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بندہ گاڑی میں بھی وہ آ سکتا ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں پیدل جانا افضل ہے، اگر سواری ہے تو سواری پہ جائے. فرماتے ہیں پیدل عیدگاہ پہنچا اور اگر واپسی میں وہ سواری پر آنا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ عیدگاہ کو نماز کے لیے جانا سنت ہے، اگرچہ مسجد میں گنجائش ہو، اور عیدگاہ میں ممبر بنانے یا ممبر لے جانے میں حرج نہیں ہے. پہلے آپ نے دیکھا 10 سال پیچھے چلے جائیں تو جگہیں موجود تھی اور عیدگاہیں ہمارے شہروں کے اندر موجود تھی، مگر جب سے لینڈ مافیا آئی، آپ جانتے ہیں سارے بچوں کے کھیلوں کے گراؤنڈ پہ قبضے ہو گئے، بلڈنگ اور پلازے جو ہے وہ بننے لگ گئے، اب تو عیدگاہیں بھی جو ہیں وہ شاذ و نادر ہی ہیں، لیکن مسجدیں موجود ہیں، یہ مسجد میں بھی عید کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ممبر لے جانے یا ممبر بنانے میں بھی حرج نہیں ہے، کہ لکڑی کا آپ کے پاس ممبر ہے آپ وہاں پر لے جا سکتے ہیں یا بنا دیا گیا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات عیدگاہ میں نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ خوشی کرنا، عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ پیارا دن عطا فرمایا، تو اس میں خوشی کرتے ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں، اور ہم سے زیادہ خوشی تو آپ ہمارے بچوں میں دیکھتے ہیں، تو خوشی کرنا عید کے دن جو ہے وہ بھی کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ بندہ خوشی کا اظہار کرے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو عید ہے یہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بڑی جو ہے وہ کڑی عید ہے، کیونکہ ایک سلسلہ تھا سیلاب کا کہ جس نے تباہی مچا دی، اور 1.5 سے 2 کروڑ افراد آپ جانتے ہیں کہ وہ کھلے آسمان تلے موجود ہیں، پریشان ہیں. تو میں آپ سے پہلے بھی کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، جس طرح آپ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں عید کے دن، تو یہ جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لیں کہ ہم غریبوں کے بچوں کو بھی خوش دیکھیں، کہ وہ بھی بچے ہیں، وہ بھی مسکرا دیں گے، ہنس دیں گے، تو اسے بھی ہمیں خوشی حاصل ہوگی. تو خوشی کا ظاہر کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کثرت سے صدقہ دیں عید کے دن، عیدگاہ کو اطمینان، وقار اور نیچی نگاہ سے عیدگاہ کے لیے جائیں، اطمینان کے ساتھ جائیں. آپ جلدی نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے اطمینان سے چلیں گے، وقار سے چلیں گے، بھاگ دوڑ آپ نہیں کریں گے. فرماتے عیدگاہ کو اطمینان اور وقار اور نیچی نگاہ سے جائے. آپس میں مبارکباد دینا عید کی یہ مستحب ہے، اور راستے میں آواز بلند سے، بلند آواز سے یہ تکبیر نہیں کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ راستے میں بلند آواز سے فقہ کرام فرماتے ہیں یہ نہیں کہے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ نماز عید سے پہلے نفل نماز، یہ بڑے باریک مسئلے ہیں، آپ کی توجہ رہنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ نماز عید سے پہلے نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے، عیدگاہ میں ہو یا گھر میں، اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہ ہو. یہاں تک کہ عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہتی ہے تو وہ عید کی نماز ہو جانے کے بعد چاشت کی نماز پڑھے گی، اس سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. میں نے آپ سے کہا توجہ رکھیے گا، اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے، گھر میں پڑھ سکتا ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ 4 رکعتیں گھر میں آ کر کے وہ پڑھے. فرماتے یہ احکام جو ہے وہ خاص کے لیے ہیں، عوام اگر نفل پڑھیں اگرچہ نماز عید سے پہلے، اگرچہ عیدگاہ میں، تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر خاص لوگ پڑھنے لگ جائیں، علماء پڑھنے لگ جائیں، تو انہیں جو ہے اس سے روکا جائے گا، عوام کو اس سے نہیں روکا جائے گا، انہیں منع نہیں کیا جائے گا. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کا وقت جو ہے عید کا، وہ ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے نصف النہار شرعی تک ہے، مگر فرماتے ہیں کہ عید الفطر میں دیر کرنا اچھا ہے، اور عید الاضحیٰ میں جلدی پڑھ لینا یہ مستحب ہے. اور سلام پھیرنے سے پہلے زوال ہو گیا تو فرماتے کہ نماز چلی جائے گی، کہ آپ نے اتنی دیر کر دی کہ زوال کا وقت آ گیا، فرماتے اب نماز جو ہے وہ چلی جائے گی. اسی طریقے سے اور بے شمار مسائل ہیں، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ نماز عید کا طریقہ ہے. نماز عید کا طریقہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہوگا، اور الحمدللہ کافی سالوں سے آپ بھی جو ہے وہ نماز ادا کرتے آ رہے ہیں. لیکن اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو میں بہت آسان الفاظ میں نماز عید کا طریقہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں کل کی نشست میں اور مسائل اس سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عید الفطر میں نے آپ سے کہا کہ واجب ہے، عید الاضحیٰ بھی واجب ہے، تو 2 رکعت ہم نیت کریں گے واجب عید الفطر کی منہ طرف کعبہ شریف کے، بما 6 زائد تکبیروں. اس میں 6 تکبیریں ایسی ہیں کہ جو زائد ہوتی ہیں، عام نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں تکبیریں زائد نہیں ہیں. مثلا ہم فجر پڑھ رہے ہیں تو تکبیریں زائد نہیں ہیں، اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں. اور یہیں پر جا کر کے بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، اور جتنے عید کی نماز پڑھانے والے اگر کوئی امام صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان سے اپنے تجربے کی بات کہوں گا کہ جب آپ عید کی نماز کا خطبہ دینے لگے تو یہ سارے مسائل آپ لوگوں کو بتا دیں، کیونکہ اگر آپ عید کی نماز میں غلطی کر گئے اور پھر آپ بتانے لگ گئے، لوگ کہیں گے یہ مولوی اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، دیکھا پھنس گیا مولوی تو اپنی جان چھڑا رہا ہے. تو خدا کے لیے پہلے سے آپ مسائل بتا دیں گے تو وہ آپ پر اعتراض نہیں کریں گے، انگلی نہیں اٹھائیں گے، یہ بہت ضروری ہے. تو 6 تکبیریں عید کی نماز میں زائد ہوتی ہیں. میں بالکل آسانی سے سمجھا دوں آپ کو، دماغ میں رکھ لیں اسے آپ. الحمدللہ 14-15 سال ہو گئے، 16 سال سے میں عید کی نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن اللہ رسول کا کرم ہے کہ کوئی غلطی اس میں نہیں ہوئی ہے. ہاں انسان ہے، ہم سب انسان ہیں، غلطی ہوتی ہے. جو فخری انداز میں آپ کو نہیں کہہ رہا بلکہ تحدیث سے نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. چنانچہ آپ جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو ذہن میں رکھ لیں کہ چار تکبیریں پہلی رکعت میں اور چار تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں. یوں سمجھ لیں آپ, پہلی بار جب امام کہے اللہ اکبر تو ہاتھ کانوں تک اٹھائیے, ہاتھ کو باندھ لیجیے. امام ثنا پڑے گا آہستہ کے ساتھ, آہستگی سے, اور آپ بھی ثنا پڑھیں, ٹھیک ہے صاحب, اب ہمارے ہاتھ بنے ہوئے ہیں, یہ پہلی تکبیر ہو گئی. اب جب دوبارہ کہے نا امام اللہ اکبر, ہاتھ کانوں تک اٹھائیں, ہاتھ کو چھوڑ دیں. تیسری مرتبہ امام کہے اللہ اکبر, ہاتھ کانوں تک اٹھائیں, ہاتھ کو چھوڑ دیں. چوتھی مرتبہ جب امام کہے اللہ اکبر, ہاتھ کانوں تک اٹھائیں, ہاتھ کو باندھ لیں. پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھنے ہیں, دوسری میں چھوڑنے ہیں, تیسری میں چھوڑنے ہیں, چوتھی میں ہاتھ باندھنے ہیں. اس کو یوں آسانی سے سمجھ لے کہ جہاں پر کچھ پڑھنا ہوگا وہاں پر ہاتھ باندھے جائیں گے, اور جہاں پر کچھ پڑھنا نہیں ہے وہاں پہ ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے. پہلے تکبیر میں جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں ثنا پڑھنی ہے, آخری تکبیر میں جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو امام نے قرت کرنی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. پہلی رکعت میں چار تکبیریں ٹوٹل ہوں گی, پہلی میں ہاتھ باندھنے ہیں, دوسری میں چھوڑنے ہیں, تیسری میں چھوڑنے ہیں, چوتھی میں آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں, قرت ہوگی, سورت ملائی جائے گی اور سجدے ہوں گے. اس کے بعد امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا. اب دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہوگا تو اب کوئی تکبیر نہیں کہے گا, اب وہ قرت کرے گا, سورت ملائے گا. اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اب امام چار مرتبہ اللہ اکبر کہے گا. تو تین مرتبہ تو آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں, چوتھی بار آپ ہاتھ نہیں اٹھائیے گا, نہ امام ہاتھ اٹھائے گا نہ مقتدی, بلکہ وہ چوتھی تکبیر رکوع میں جانے کی ہے تو ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. آپ الحمدللہ اعتکاف میں آئے اور بے شمار لوگ یہاں پر شروع سے درس میں شامل ہے, تو آپ میں اور عام لوگوں میں فرق ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جس کی تربیت ہوتی ہے اور جس کی تربیت نہ ہو فرق ہوتا ہے. عموماً لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں عید کی نماز میں, وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, ایک دوسرے کو دیکھ کے نماز پڑھے, وہ غلطی کر گیا تو یہ بھی غلطی کر جائے گا. تو خدا کے لیے یہ دین کا علم ہے, ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے, ہمارے دماغ میں رہنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے. تو میں نے بہت آسان کر کے آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ بیان کر دیا. اب کل کی نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام اگر تکبیر کہنا بھول گیا, قرت اس نے شروع کر دی, انسان ہے, اب کیا ہوگا صاحب. امام اگر چھ تکبیروں سے زیادہ شروع کر دی, اس نے 13 تک پہنچ گیا, پھر کیا ہوگا صاحب. اس کے بعد پھر دوسرے جو معاملات ہیں کہ لوگوں کے جو سوالات پھر آئیں گے, پھر اس کے جوابات, وہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. تو صدقہ فطر جو ہے وہ آپ ادا فرما دیں. جو صدقہ فطر نہیں دیتا اس کے قبولیت کے درمیان روزے جو ہے وہ معلق ہو جاتے ہیں. آپ صدقہ فطر دیں گے تو روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے. اور صدقہ فطر کی ایک مقدار جو علماء اہل سنت نے مقرر کی ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اسٹال موجود ہے, آپ صدقہ فطر جو ہے وہ دے سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اس عید میں خدا کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقات دیں تاکہ وہ صدقات و خیرات وہ سیلاب کے متاثرین تک پہنچ جائے اور ہماری نیکی بھی شامل ہو جائے اور ان غریبوں کی مدد بھی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے, ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.